کر رہی ہے. ان کا خیال ہے کہ جب تک یہ یوں رہے گا اشارہ تو پبلک آتی رہے گی. تو یعنی ہمیں کراچی سے وہاں حارث بھائی نے سلیم بھائی نے نہیں بلایا, بلکہ اس ہوٹل تک کھینچنے والی وہ بلی ہے جو یوں کر کے بلا رہی ہے. تو دیکھو انہوں نے بھگوان وہ کیوں بنایا اس کو, تاکہ ہوٹل میں کسٹمر زیادہ ہیں. اگر ان کو پتا چل جائے کہ یہ بلی یا یہ بت کسٹمر لانے میں اس کا کوئی کردار نہیں ہے تو اسے اٹھا کے دریا میں پھینک دیں. ان کے ذہن میں ایک وہم ہے. ہم جو اللہ کو اللہ مانتے ہیں اس کا بھی مقصد یہی ہے کہ ہمیں وہ کھلاتا رہے, ہمیں وہ پلاتا رہے, ہماری حاجات پوری کرتا رہے, ہمیں سکون میں رکھے, ہمیں ٹینشن میں نہ ہو, سب کچھ بالکل سیٹنگ سیٹ چلتا رہے اور زندگی کی گاڑی ٹاپوں ٹاپ چلتی رہے. بیمار بھی ٹھیک ہو جائے, بے روزگار کو روزگار مل جائے, کوئی غم نہ ہو, کوئی ٹینشن نہ ہو اور بڑے مزے سے ہنسی خوشی زندگی گزر جائے, صحت بھی اچھی ہو, دولت بھی اچھی ہو. اس وجہ سے کیا مانا جاتا ہے اللہ کو؟ بولو بھائی, اللہ مانا جاتا ہے. اسلام میں اللہ کا یہ تصور نہیں. تبھی انہوں نے اولاد کے لیے الگ ٹائپ کے بھگوان ہیں, بھئی یہ اولاد دے گا. ظاہر ہے جو بھگوان اولاد دے گا اگر ان کو پتا چل جائے کہ یہ نہیں دے گا تو وہ پھر مانیں گے اس کو معبود؟ وہ تو ان کے وہم ہے کہ دیتا ہے, اس لیے اس کو معبود بنا کے رکھا ہوا ہے. ہمیں یہ معلوم ہے اللہ کے بارے میں کہ اولاد دینے کی طاقت اللہ میں ہے, دے گا یا نہیں دے گا یہ ہمیں معلوم نہیں ہے. اولاد دے تو بھی اللہ ہے, نہیں دے تو بھی, بولو بھائی, اللہ ہے. ہم بیمار ہوتے ہیں, بیماروں کو شفا دینے کی طاقت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے. شفا دے بھی سکتا ہے اور نہیں بھی دے سکتا. اگر بیمار کو شفا دے دے تو بھی اللہ اللہ ہے, نہیں دے تو بھی ہم اللہ کو اللہ مانتے ہیں. اللہ ہے وہ, پھر بھی ہمارا رب ہے, پھر بھی ہم اس سے محبت کریں گے. آج ذرا ذرا سی پریشانیوں میں لوگ اللہ کو بھول جاتے ہیں, کہتے ہیں ہم دعائیں مانگتے ہیں اللہ ہمارے کام نہیں کرتا, تنگ آ گیا ہوں میں. بھائی تم خدا بن جاؤ, جس کی ہر چاہت پوری ہو وہ تو اللہ ہوتا ہے. یفعلوا ما یشاء, جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے. ہم جو چاہیں گے وہ, بولو بھائی, نہیں ہوگا. اسی لیے پھر ٹینشن سے پاگل ہوتے ہیں, یار میں کیا کر رہا ہوں اور نتیجہ کیا نکل رہا ہے. یہ جو موٹیویشنل اسپیکر آتے ہیں نا آج کل, ماشاءاللہ بہت اچھی اچھی اسپیچز بھی ہوتی ہیں ان کی, لیکن ان تمام لوگوں میں, ان میں جو مذہب کو نہیں مانتے, ان میں ایک ٹیکنیکل قسم کا فالٹ ہے, جو بہت بڑا فالٹ ہے. آج کل بڑے مشہور ہو رہے ہیں انڈیا کے, خاص طور پر ہزاروں کا مجمع ان کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے, لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں, لوگ بڑے متاثر ہوتے ہیں, لیکن ایک بہت بڑا ٹیکنیکل فالٹ ہے ان میں. وہ فالٹ ان کی ساری تقریر کو ضائع کر دیتا ہے, اس کی ویلیو زیرو کر دیتا ہے, ختم کر دیتا ہے. اسی فالٹ کو دور کرنے کے لیے اللہ نے 125,000 پیغمبر بھیجے ہیں, یہی سمجھانے کے لیے. اگر موٹیویشنل اسپیکر ہماری زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے کافی ہوتے تو اللہ کو 125,000 پیغمبر بھیجنے کی ضرورت, بولو بھائی, نہ ہوتی. جو لوگ پیغمبروں کو نہیں مانتے, ان کی تعلیمات کو نہیں مانتے, وہ آپ کو موٹیویٹ تو کر سکتے ہیں مگر صحیح موٹیویٹ, صحیح گائیڈ نہیں کر سکتے. ان کے پاس خود گائیڈنس نہیں ہے, آپ کو کہاں سے گائیڈ کریں گے؟ خوشنما باتیں ہیں, خوشنما نعرے ہیں, وہ آپ کو یہ امید دلاتے ہیں کہ آپ اسٹرگل کرو گے، محنت کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، مگر ان کو کامیابی کی ڈیفینیشن معلوم. بولتے کیوں نہیں یار؟ جس کو کامیابی کی ڈیفینیشن ہی معلوم نہ ہو وہ آپ کو کامیابی کا طریقہ کیسے بتائے گا؟ جس کو یہ نہ پتا ہو کہ کھیر کیا ہوتی ہے وہ کھیر پکانا جانے گا؟ ہے بھائی، ایک آدمی آپ سے آ کے کہتا ہے کہ یار آپ کو کیا چاہیے، میں کہتا ہوں یار مجھے زردہ پکا کے دو ذرا. مثال تو اچھی ہونی چاہیے نا، کریلی بھی کہہ سکتا تھا میں. میں اس سے کیا کہتا ہوں کہ بھائی کیا پکا کے دو؟ زردہ. وہ کہتا ٹھیک ہے. میں اس سے پوچھتا ہوں تمہیں پتا ہے زردہ ہوتا کیا ہے؟ کہہ رہے یہ تو نہیں پتا مجھے زردہ ہوتا کیا ہے، یہ تو مجھے پتا ہی نہیں ہے. تو آپ کہو گے کہ جب آپ کو یہ پتا ہی نہیں ہے کہ زردہ کس چیز کا نام ہے تو زردہ پکاؤ گے کیسے اللہ کے بندے؟ تم تو مجھے پکاؤ گے، ایسی چیز میرے سامنے لا کے رکھ دو گے کہ میں پکنا شروع ہو جاؤں گا. یا دوسرا ایک شخص ہے جسے آپ نے کہا کہ بھائی ذرا زردہ پکا دو. مجھے کیا چاہیے؟ زردہ چاہیے. یا مجھے ترکیب بتا دو، میں بھی وہاں تک پہنچنا چاہتا ہوں. تم نے زردہ پکا کے کھایا ہے تو میں بھی چاہتا ہوں کہ میں بھی وہ زردہ کھاؤں. تو وہ جواب میں آپ، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے. پھر آپ اس سے کہتے ہیں کہ تمہیں زردے کی ڈیفینیشن معلوم ہے زردہ ہوتا کیا ہے؟ تو پہلا شخص کو تو پتہ ہی نہیں تھا، دوسرے کو غلط پتا ہے. دوسرا نہاری کو کیا کہہ رہا ہے؟ زردہ. اس نے جو زردے کی ڈیفینیشن بیان کی اس میں اونٹ کا گوشت ہے بھائی، نمک اور لہسن ادرک اور کیا ڈلتا ہے بھائی، آٹا، جو ساری چیزیں وہ بیان کر رہا ہے اس میں چاول کہیں بھی آ ہی نہیں رہے. چینی کا نام اور نشان نہیں ہے جو زردے کے بنیادی رکن ہیں. بھائی چاول اور چینی کے بغیر تو زردے کا تصور ہی، چلو چاول اور چینی کا ذکر کرتا ترکیب تھوڑی سی چینج ہو جاتی تو ہم یہ کہتے کہ یہ اپنے ملک کے زردے کی بات کر رہے ہیں، ان کے ہاں شاید اس سٹائل میں پکتا ہوگا. زردے زردے میں بھی تو فرق ہوتا ہے نا. زردے سے ایک شعر یاد آ رہا ہے اگر آپ اجازت دیں، چھوڑے رہنے دیں، ٹاپک چینج ہو جائے گا، وہ ٹاپک سے ہٹ کر ہے اصل میں. تو اس نے جو ڈیفینیشن بیان کی زردے کی وہ نہاری پہ فٹ ہو رہی ہے جا کے. وہ کس پہ فٹ ہو رہی ہے؟ آپ اسے ہاتھ جوڑ کے کہیں گے اللہ کے بندے تو مجھے زردے کے علاوہ کچھ اور سکھا دے. زردہ بولو بھائی. تو یہ جو موٹیویشنل اسپیکر ہیں ان کی اکثریت، سب کی بات نہیں کر رہا، ان کی اکثریت میجورٹی جو مذہب کو نہیں مانتی ہے، مذہب سے دور ہے، ان کی بات کر رہا ہوں، ان کو کامیابی کی ڈیفینیشن معلوم ہے ہی نہیں. اور جنہیں معلوم ہے وہ غلط معلوم ہے، وہ حقیقت میں وہ ڈیفینیشن کامیابی کی نہیں ہے. تو جس کو ڈیفینیشن معلوم نہ ہو کہ کامیابی کسے کہتے ہیں، یا غلط ڈیفینیشن معلوم ہو، وہ آپ کو کامیابی کا راستہ کیسے بتائے گا؟ جو ٹھٹھا کو حیدرآباد سمجھ رہا ہو تو وہ حیدرآباد کے نام پہ آپ کو کہاں پہنچا دے گا؟ ٹھٹھا پہنچا دے گا بھائی، منزل ہی الگ ہے اس کی. یہ جو دنیا ہے، دنیا، اس میں کامیابی حقیقت میں کامیابی ہے ہی نہیں. اگر یہ حقیقی کامیابی ہوتی تو اس کے لیے محنت کرنے کا اللہ لازمی صلہ دیتے، یہاں کامیابی کی کوشش کرتے، اللہ اس کوشش کو ناکام نہ کرتا. ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سو کو کوشش کے بغیر دنیا ملتی ہے اور بہت سو کو کوشش کر کے بھی ہاتھ میں کچھ نہیں آتا. یہ کیسی بات ہے؟ اللہ کیسا معاذ اللہ ظالم ہے کہ جو کامیاب ہونا چاہتا ہے اور کوشش کر رہا ہے اللہ اسے کامیاب نہیں کر رہا، اور جو نہیں ہونا چاہ رہے اللہ اسے کامیاب کر دیتا ہے. تو یا تو اللہ کے فیصلے غلط ہیں، یا اس کی علامت ہے کہ آپ جس چیز کو کامیابی سمجھ رہے ہو اس کائنات کو بنانے والا اسے کامیابی نہیں سمجھ رہا. بھائی میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات ہے بھائی؟ دیکھو دنیا میں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے آپ کامیابی کے حصول کی کوشش کرتے کرتے جس کو دنیا کامیابی کہتی ہے آپ ہو بھی جاتے ہیں اور بعض دفعہ نہیں بھی ہوتے بلکہ اور ناکام ہو جاتے ہیں. بلکہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ جو کامیابی کا ذریعہ تھا وہی ذریعہ ناکامی کا ذریعہ بن جاتا ہے, علاج ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے. کتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لیے پیدا کی ہیں ساری دنیا جانتی ہے وہ فائدے کے لیے. بادام یہ خشکی بڑھاتا ہے یا خشکی جسم سے ختم کرتا ہے؟ بولتے کیوں نہیں, ختم کرتا ہے نا. لیکن یہی بادام بعض لوگوں کو ری ایکٹ کر جاتا ہے اور خشکی ختم کرنے کے بجائے بادام کا جو تیل ہے نا بعض دفعہ بال گرا دیتا ہے. عجیب بات ہے یا نہیں ہے؟ حالانکہ بادام کے تیل سے بال اگتے ہیں کیونکہ تیل ہے نا, وہ پیو گے تو کیا ہوگا بھائی؟ آپ لوگ کو تو کچھ بھی نہیں ہو رہا بھائی. بادام کچھ منہ ہلا دیا کریں بس معذرت کے ساتھ تھوڑا سا. بادام کا جو تیل ہے وہ خشکی ختم کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے. جن کو نیند نہ آتی ہو وہ بادام کا تیل خود جوڑیا بازار سے جا کے نکلوائیں, دکان سے نہ خریدیں. خالص والص بہت دیکھ لی ہم نے. ابھی جو میں نے اود خوشبو لگائی ہوئی ہے نا خالص سمجھ کے لگائی ہوئی ہے, آنے کے بعد پتا چلا کہ خالص نہیں. بوتل پہ لکھا ہوا ہوتا ہے 100% اوریجنل, لیکن جب لگائی تو مجھے اندازہ ہوا کہ زکام نہ ہو جائے شام تک, پتہ ہی نہیں چلتا اوریجنل کا. تو جوڑیا بازار سے جائیں بادام خریدیں, امریکی بادام نہیں, وہ بڑے بڑے دیکھنے کے ہوتے ہیں, ان میں ذائقہ نہیں ہوتا. کندھاری بادام یا ایرانی بادام خریدیں اور سامنے ہی وہاں تیل نکالنے والے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں تیل نکال کے کھائیں. جب اپنے خرچے پہ اتنی محنت کرتا ہے نا انسان تو بادام میں ویسے بھی تیل زیادہ پیدا ہو جاتا ہے. پھر جب وہ آپ ایک چمچہ دودھ میں ڈال کے صبح ناشتے کے بعد کھائیں گے پیئیں گے تو آپ دیکھیں آپ کو بڑی فریشنس محسوس ہوگی انشاءاللہ. تو وائٹامن ای کا خزانہ ہے. لیکن وہی بادام کا تیل بسا اوقات کیا کر جاتا ہے, نقصان کر جاتا ہے. حکیم لوگ کہتے ہیں موافق نہیں آیا. بھائی تم نے تو واٹ لگا دی نا, اب موافق نہیں آیا. اچھے بھلے صحیح چل رہے تھے, تم نے بادام پلا کے کیا کر دیا. اور ہوتا ہے ایسے. تو جو کامیابی کا سبب تھا وہ کیا بن گیا, منزل سے دور کر دیا اس نے آپ کو. ڈاکٹروں کے ساتھ تو ایسا ہوتا رہتا ہے, ڈاکٹر بہت اچھے ہوتے ہیں بھائی. ابھی میں تھائی لینڈ میں بیان تھا, ڈاکٹر بھی بیٹھے ہوئے تھے اس میں, چند اچھے ڈاکٹر تھے. وہ آئے انہوں نے کہا کہ آپ نے جو ڈاکٹروں کی واٹ لگائی ہے اللہ کا واسطہ, سارے ایک جیسے نہیں ہوتے. تو میں نے کہا میں نے سب کی واٹ بھی نہیں لگائی. انہوں نے کہا یہ جو ہماری پبلک ہے یہ پھر سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکتی ہے. انہوں نے اپنا واقعہ سنایا, ہم نے کسی کو ٹیسٹ لکھ کر دیا, وہ ضرورت تھی اس کی, وہ ہم سے لڑنے لگا. کہیں میرا بیان سنا ہوا تھا اس نے کہ ڈاکٹروں کے کھانچے ہوتے ہیں لیبورٹری والوں کے ساتھ, صحیح ہے, بلا وجہ بھی ٹیسٹ لکھ کے دیتے ہیں. تو بھائی ضروری نہیں کہ ہر ٹیسٹ بلا وجہ ہی لکھ کے دیا ہو. آپ کو تو جو جب کسی ڈاکٹر کے پاس گئے ہو تو جانے سے پہلے تحقیق کر لو کہ صحیح ہے غلط ہے. جب چلے گئے تو پھر جو وہ کہہ رہا ہے وہ کرنا پڑے گا, پھر اپنی نہیں چلاؤ وہاں جا کے. تو اس لیے مجھے وہ ڈاکٹر سے ملاقات کے بعد ایک صاحب ملے, انہوں نے کہا ڈاکٹر کیسے ہوتے ہیں؟ میں نے کہا پرسوں تک تو اچھے نہیں تھے, کل سے اچھے ہو گئے. یعنی کل سے جب سے ان سے ملاقات ہوئی اس سے پہلے کی رپورٹ, تو وہ رپورٹ پہلے بھی یہی تھی کہ بھائی سارے خراب نہیں ہوتے. تو بسا اوقات ڈاکٹر مخلص ہے, علاج بھی صحیح کر رہا ہے, مگر اس سے علاج کرانا موت کا سبب بن جاتا ہے. دو واقعات تو میرے سامنے ایسے ہیں کہ آنکھ معمولی سی خراب تھی, آئی اسپیشلسٹ سے علاج کرایا, بالکل ہی بینائی چلی گئی. دو واقعات تو ہمارے ایک تو رشتہ داروں کا واقعہ ہے اور ایک دوست کا واقعہ ہے. آئی اسپیشلسٹ نے ایک ڈراپ دی ہے آئی ڈراپ کہ یہ آنکھ میں ڈال دیں. جیسے ہی ایک قطرہ ڈالا ہے بینائی جانا. بولو بھائی بینائی غائب. اب ظاہر ہے ڈاکٹر کی نہ تو کوئی دشمنی تھی نہ وہ آئی ڈراپ کوئی ایسا ڈراپ تھا جو تو میڈیکل اسٹور میں بک رہا ہے عام بک رہا ہے وہ. تو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ڈاکٹر نے جان کر خیانت کی ہے, کیونکہ وہ اگر ڈراپ سے اندھے ہو رہے ہوتے تو باقی کیوں نہیں ہوئے اندھے. یہاں آپ نے آنکھوں کے لیے محنت کی جو آپ کے بس میں تھا, لیکن اللہ نے آپ کی محنت کو ریورس گیئر لگا دیا. کیا کر دیا بھائی؟ ریورس, الٹا ہو گیا معاملہ. وہ اگر ڈراپ کا استعمال نہ کرتے تو جتنی بینائی تھی تھوڑی سی وہ تو چلتی رہتی نا. ایک اور ابھی ہمارے قریبی رشتے دار ہیں, ان کے ساتھ ایسا ہوا. بہت بڑی کلینک ہے, بہت بڑے ڈاکٹر ہیں, آنکھ کا علاج کرایا اور بینائی جب تک علاج نہیں کرایا تھا سیٹ تھے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کی آنکھ خراب ہو تو علاج نہ کرائیں, ہو جاتا ہے. تو اب کس کو ملامت کرو گے بھائی؟ بعض دفعہ ڈاکٹر کی بھی کوتاہی ہو سکتی ہے, لیکن آپ نے تو اپنی آپ کی جو سمجھ میں آیا آپ نے اس حساب سے تو ٹھیک کیا نا. لیکن بجائے فائدہ ہونے کے کیا ہو گیا؟ حالانکہ علاج جسم کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہے, نقصان پہنچانے کے لیے نہیں. میرے ہمزلف, سگے ہمزلف, جوان آدمی, بخار چل رہا تھا ایک ہفتے سے, ہلکا ہلکا, معمولی سا نزلہ بھی تھا, زکام بھی تھا, اچھے بھلے چل رہے تھے. ان کو خیال آیا کہ یار یہ تھوڑا بہت چل رہا ہے تو میں ذرا کسی ڈاکٹر کو دکھا دوں. ڈاکٹر کو دکھایا, انہوں نے ایک انجیکشن لگا دیا. دو گھنٹے کے اندر اندر انجیکشن نے ریئیکٹ کیا ہے اور موت واقع ہوئی. دو گھنٹے کے اندر موت واقع ہو گئی اور ڈاکٹر صاحب کلینک بند کر کے فرار. جو علاج تھا, یعنی اب یہاں لوگ باتیں تو بہت کرتے ہیں, ابے ڈاکٹروں کو کیا ہو گیا, ابے کلینک. بھائی امریکہ میں بھی ہوتا ہے یہ لندن میں بھی ہوتا ہے, ہر جگہ ہوتا ہے. اور ممکن ہے ڈاکٹر کی کوتاہی بھی ہو اس میں, انہوں نے ٹیسٹ نہیں کیا کہ کون سا فیور ہے, اس میں کون سا انجیکشن لگنا چاہیے. ڈاکٹروں کی بھی بعض دفعہ کوتاہی ہوتی ہے. لیکن جو کہنے کی بات ہے وہ اصل بات یہ ہے کہ جو مریض ہے, جو پیشنٹ ہے, جو علاج کرانے کے لیے گیا تھا, اس نے جو اس کے بس میں تھا وہ کیا کہ نہیں کیا صحت کے لیے. لیکن اس نے جو محنت کی وہ محنت کا رخ بھی صحیح, سمت بھی صحیح, مگر فائدے کے بجائے زبردست نقصان ہو گیا, زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا. تو جب اتنی اہم اہم چیزوں میں ہماری محنت ضائع ہو جاتی ہے, تو یہ جو ہمارے موٹیویشنل اسپیکر ہیں جو آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ محنت کرو گے تو کل آپ وہاں ہوگے جہاں آج میں ہوں, ضروری نہیں ہے. عین ممکن ہے کل آپ اس سے بھی جاؤ جہاں آپ آج کھڑے ہوئے ہو. میری اس تقریر کا مطلب کسی کی حوصلہ شکنی نہیں ہے, کسی کو سست اور کاہل بنانا نہیں ہے کہ محنت کرنا چھوڑ دو, یہ مقصد ہرگز نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں بھائی اگر کوئی محنت کر رہا ہے اور اس کو اچھی امیدیں ہم دلا رہے ہیں, امیدیں رکھنی چاہیے, لیکن یہ امید نہیں کہ میں یہ جو چاہ رہا ہوں یہی بنوں گا. امید کا مطلب یہ ہے کہ میرے بس میں جو کچھ ہے میں کر رہا ہوں, اب جو ہوگا میرے حق میں انشاءاللہ, بولو بھائی, بہتر ہوگا, چاہے میں وہاں تک پہنچوں یا نہ پہنچوں. اس لیے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں کس کے کہنے پہ کر رہا ہوں. میں اگر بادام کا تیل نکال کے پی رہا ہوں دماغ کی خشکی دور کرنے کے لیے, تو یہ کس کا حکم ہے بھائی؟ اللہ کا حکم ہے کہ صحت کا خیال رکھو. اب اللہ کی مرضی خشکی دور کر دے یا وہ خشکی بولو بھائی بڑھا دے, کیا خیال ہے بھائی؟ اور یاد رکھو دماغ میں خشکی بادام سے پرہیز سے اتنی نہیں ہوتی جتنی ٹینشن سے ہوتی ہے. بادام کھا رہے ہیں خشکی دور نہیں ہو رہی تو ٹینشن لے رہا ہے. اس ٹینشن سے جو پریشانی, جو بال گریں گے نا وہ خشکی سے نہیں گرتے. اور ٹینشن فری زندگی جبھی ملتی ہے جب آدمی اپنی رضا کو اللہ کی رضا میں فنا کر دے کہ جو ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے. یہ ہم بھی موٹیویشنل اسپیکر ہیں, ہماری اسپیچ کی بھی قدر کرو, کام کرو جو سمجھ میں آ رہا ہے, جو بہتر لگتا ہے شریعت کے مطابق, اور محنت کرو, اور نتیجہ کس پہ چھوڑ دو؟ اللہ. جو ہوگا صحیح ہوگا, کامیاب ہو گئے ٹھیک ہے, نہیں ہوئے تو بھی ٹھیک ہے, کیونکہ اصل کامیابی یہ کامیابی بولو بھائی ہے ہی نہیں. سب ٹھیک ہے. میرے پاس لوگوں کے فون آتے ہیں نا, حضرت یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, یہ ہو گیا, فلانا ہو گیا, سب سیٹ چل رہا ہے. کیا بولتا ہوں؟ سب سیٹ ہے. ارے کیسے سیٹ ہے حضرت, یہ ہو گیا. میں نے کہا بس جانے دے. بہرحال پریشانی آتی ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا, لیکن ایک پریشانی اللہ کی طرف سے آتی ہے جس میں انسان کا اختیار نہیں ہوتا, اور ایک سوچ سوچ کے انسان خود پریشان ہوتا ہے. آج کل کی جو پریشانیاں ہیں وہ خود ساختہ ہیں. میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جسے کوئی پریشانی نہیں ہے نا, اللہ کی قسم وہ اس بات سے پریشان ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یار یہ نارمل لائف کیوں گزر رہی ہے. بلا وجہ وہمی بن جائے گا, کہیں غلط تو نہیں ہو رہا کچھ, کہیں ایسا تو نہیں کوئی اندر سے سسٹم خراب ہو رہا ہو میرا, عجیب عجیب پاگل پنے کی چیزیں چل رہی ہیں. میاں بیوی کی جو لڑائیاں ہوتی ہیں نا بلا وجہ ہوتی ہیں, اچھی بھلی چل رہی ہے خام خام اس کو وہم ہونا شروع ہو جائے گا. یہ اچھا بھلا چل رہا ہے بیگم کو خام خام اس کے بارے میں وہم ہونا بلا وجہ کہ پتہ نہیں اتنا ٹھیک ٹھیک کیوں چل رہا ہے, کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. تو اچھائیاں دیکھتے ہی نہیں ایک دوسرے کی, برائیاں ہی دیکھتے رہیں گے. اور بغض عناد اس کی وجہ سے بھی انسان کو ٹینشن ہوتی ہے. بات سے بات نکلتی ہے, درمیان میں ٹاپک روک کے ایک چھوٹی سی بات کہتا ہوں. دیکھو جو سیاستدان ہے نا, ان کی خاطر ایک دوسرے سے نفرتیں پیدا مت کرو. اگر کوئی پی ٹی آئی کا ہے, جے یو آئی کا ہے, متحدہ مجلس عمل کا ہے, متحدہ قومی مومنٹ کا ہے, یا جماعت اسلامی میں ہے, کہیں بھی ہے, یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. ان کی وجہ سے ایک دوسرے سے نفرت بولو بھائی نہیں کرو. یہ سیاستدان آپس کے اختلافات بھلا کے اپنے مفاد میں بیٹھ کے چائے کافی پیتے ہیں, لیکن نیچے کے کارکنان ایک دوسرے کے خلاف بول بول کے اتنی نفرتیں پیدا کر لیتے ہیں اپنے دل میں کہ بہت سے تو بیان سننا چھوڑ دیتے ہیں. بولے مفتی صاحب آپ نے پی ٹی آئی کی اس دن بیان میں عمران خان کے بیان کی فلاں تاریخ کو ایک جملے کی حمایت کی تھی, میں اب آپ کا بیان نہیں سنوں گا. اور اسی طرح اگر ایک صاحب, میں نے ایک جگہ مولانا فضل الرحمان کی حمایت کی تو پی ٹی آئی کے ایک صاحب تھے میرا بیان سننا چھوڑ. مجھے کسی لڑکے نے بتایا, انہوں نے بولا آج سے مفتی صاحب کا بیان ختم. میں تو ان کو اتنا نیک آدمی سمجھتا تھا, انہوں نے مولانا فضل الرحمان کی تعریف کر دی. بھائی میں کون سا کوئی قرآن بیان کر رہا ہوں, ایک رائے ہے نا رائے. ہماری قوم میں رائے کا غلط ہونا یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. رائے تو کبھی صحیح ہوتی ہے کبھی غلط ہوتی ہے. ہم کون سا عالم الغیب ہیں, ایک تبصرہ ہی ہوتا ہے نا, دلوں کے حالات بھی نہیں جانتے کون ایجنٹ ہے کون کیا ہے. ظاہر کو دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں جو صحیح بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی, اسی کے ہم مکلف ہیں, تو غلط بھی ہو سکتا ہے. فیصلے کا صحیح یا غلط ہونا اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. کسی کی رائے کو برداشت نہ کرنا, اس سے آپ تباہ ہو جاؤ گے. ہماری قوم کا المیہ یہ ہے, بدگمانی بدگمانی بدگمانی. کوئی کسی کی تعریف کر دے ایجنٹ بنا دیں گے فوراً, اس کو پیسے لیتا ہے وہاں سے, بوٹ پالیشی ہے, یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے. برائی کرو گے نا کسی کی, لوگ بولے یار بہادر آدمی ہے, ڈنکے کی چوٹ پہ بیٹھ کے فلاں کو بولتا ہے کہ چور ہے. کیا فائدہ بھائی, کوئی ثبوت نہیں ہے, کوئی گواہ نہیں ہے آپ کے پاس. اگر ہیں بھی تو ہمارے پاس نہیں ہے, تو جب ایک چیز ہے ہی نہیں ہمارے پاس الزام لگاتے رہو بیٹھ کے. ابھی آپ دیکھ لیں جو ابھی قادیانی کا جو نامزد کیا گیا, غلط کیا, ہم نے بھی اس کے خلاف احتجاج کیا ہے, لیکن اس پہ اتنا زیادہ یعنی ایک ابیوز لینگویج دونوں طرف سے استعمال کی گئی ہے, غلو مبالغہ. تو یہ غلط ہے میرے بھائی، ان سیاستدانوں کی وجہ سے آپس کی محبتیں ختم مت کرو. گھر میں ایسا ہوتا ہے ایک بھائی پی ٹی آئی کا ہے، دوسرا کس کا ہے؟ ہم مدرسوں میں دیکھتے ہیں، ہمارے مدرسوں میں ایسا کچھ پی ٹی آئی کے حامی ہیں، کچھ جمعیت کے حامی ہیں، وہ طلبہ آپس میں لڑ رہے ہیں. تم جس مدرسے میں محبت سیکھنے کے لیے آئے اور محبت سکھانے کے لیے آئے، اسی مدرسے سے نفرتیں لے کے نکلو گے تو قوم کی کو کیا تبلیغ کرو گے؟ ہم نے اپنے بچپن میں یہ سیاسی اختلافات دیکھے ہیں لیکن آپس میں لڑائی نہیں دیکھی. ہمارے ایک قریبی رشتے دار جب ضیاء الحق کے دور تھا، انہوں نے ریفرینڈم کروایا تھا، مجھے ہاں میں ووٹ دو، زبردستی کس میں ووٹ دو، ہاں میں. ویسے نا کا آپشن بھی تھا کہ نہیں بھی ہے، لیکن مطلب یہ تھا کہ ہے کیا، ہاں ہی ہاں ہے، ٹھیک ہے نا. وہ ریفرینڈم یہ ہوا تھا کہ میں مزید 5 سال کے لیے صدر بننا چاہتا ہوں، آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہاں تو ہاں پہ ٹھپا لگائیں، اور اگر مجھے ایکسپٹ نہیں کرتے تو کس پہ ٹھپا لگائیں، نا پہ. لیکن اس ماشاءاللہ وہ تھے بہت سمجھدار، انہوں نے ایک ہوشیاری یہ کی تھی کہ مجھے اگر چاہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اسلام بھی چاہتے ہیں. تو وہ عنوان یہ دیا گیا تھا کہ آپ اسلام چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے، ٹھیک ہے نا. اسلام چاہتے ہیں تو ہاں، اسلام نہیں چاہتے تو نا. اب کون مسلمان نا پہ ٹھپا لگائے گا جا کے بھائی، وہ تو کفر کا خطرہ ہوگا اس کو. تو ایک ماشاءاللہ ہوشیاری یہ کی تھی. دوسری ہوشیاری یہ کی تھی کہ چونکہ فوج ہی ریفرینڈم کروا رہی تھی اور وہ پوری بہت زبردست پاور تھی اس وقت، تو اس میں یہ تھا کہ بھائی اگر نا والے زیادہ ہو جائیں تو ہدایات تھی کہ ہاں کے ٹھپے خود بخود گورنمنٹ بولو بھائی زیادہ کر دے. گورنمنٹ کی طرف سے یہ ہدایات تھی اہلکار کو کہ گنتی کرنے کے بعد یا پہلے جس طرح سے مناسب سمجھو، ہاں وہ ہر محلے میں کیا ہونا چاہیے، زیادہ ہونا چاہیے. مجھے وہ اونٹ والا قصہ یاد آتا ہے، وہ چھوڑے ابھی. تو ہمارے ایک رشتے دار تھے، ہم سب جب ہم تو بچے تھے لیکن ہمارے سارے بزرگ جا کے ہاں ہاں پہ ٹھپے لگا رہے تھے، بھائی ہاں اسلام تو چاہیے. ہمارے ایک رشتے دار تھے، ان کی اہلیہ نے میں نا پہ جا کے ٹھپا لگایا. کس پہ ٹھپا لگایا؟ نا پہ. تو ان کے شوہر ان سے لڑ رہے کہ نالائق تو اسلام نہیں چاہتی. اس نے کہا اسلام چاہتی ہوں، مجھے زیولک نہیں چاہیے. انہوں نے کہا کیوں نہیں چاہیے؟ انہوں نے کہا مجھے شکل اچھی نہیں لگتی ہے زیولک کی. مجھے حالانکہ بڑا نورانی چہرہ تھا سید زیولک کا، لیکن ان خاتون کو چہرہ پسند نہیں. تو بھائی یہ قصہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ سب ہنس پڑے اس پہ کہ بھائی ان کو شکل اچھی نہیں ہے اور نا پہ لگا دیا. کوئی اختلاف نہیں کہ گریبان پکڑا ہو، تو جو ہے نا آپ اپوزیشن کی ہے اور یہ ہے اور فلانا. آج پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، کسی کو یہ بتا نہیں سکتے کہ میں نے ووٹ کس کو دیا ہے. بتا دیا تو گئے. اگر آپ نے مجلس عمل کو ووٹ دیا اور پی ٹی آئی جیت گئی، ساری زندگی تانے ملیں گے. ہار گئے، شکست خوردہ لوگ دم دبا کے بھاگ رہے ہیں اب. اور اگر آپ نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا اور وہ جیت گئے اور کوئی الٹا کام کر دیا انہوں نے، تو آپ کی خیر. اب دیا نا، ہم کہہ نہیں رہے تھے یہودیوں کا ایجنٹ ہے، ووٹ دیا نا بھگتو، آتف میاں کو بنا دیا اس نے. ارے میں نے تھوڑی بنایا ہے، وہ بندہ کہہ رہے چیخ چیخ کے میں نے تھوڑی بنایا تھی بھائی، ووٹ تو آپ نے دیا تھا نا. تو بھائی اتنی نفرتیں پیدا کرنے کی ضرورت، اتنا سیریس مت لو. ووٹ دینے سے پہلے 100 دفعہ سوچو، مشورہ کرو، سنی سنائی باتوں پر یقین مت کرو. پھر آئے گا بھائی آئے گا، کوئی نہ کوئی تو آئے گا. وہ بچپن میں ایک ڈرامہ دیکھا تھا الیکشن سے پہلے، اب ہم نہیں دیکھتے الحمدللہ ڈرامے، توبہ بچپن میں ہی توبہ کر لی تھی. اس میں الیکشن میں کچھ لوگ کھڑے ہوئے تو لوگ نعرے لگا رہے ہیں وہ فلانا آئے گا تو فلانا آئے گا، تو کچھ لوگ بہت بڑا جلسہ کر کے پوری ریلی نکال رہے ہیں اور ریلی میں نعرے لگا رہے ہیں آئے گا بھائی آئے گا. ایک آدمی کہتا ہے آئے گا بھائی آئے گا، اور سب کہتے ہیں کوئی نہ کوئی تو آئے گا. تو کسی نے پوچھا یہ کیا مذاق ہے بھائی؟ انہوں نے کہا اصل میں اگر ہم ایک مخصوص شخص کا نعرہ لگائیں کہ وہی آئے گا، پھر اگر وہ نہیں آیا تو ہمیں شکست ہوگی، محلے میں منہ چھپا کے گزرنا پڑتا ہے، کپڑا ڈال کے گزرنا پڑتا ہے، لوگ بولیں گے دیکھو مار کھا گئے. ذلیل ہو گئے, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. تو اس لیے ہم نے نعرہ ایسا لگایا کوئی بھی آئے گا تو وہ ہم کہیں گے ہم نے تو پہلے ہی بولا تھا کوئی نہ کوئی تو آئے گا. آئے گا بھائی آئے گا, ووٹ ضرور دیں جس کو آپ بہتر سمجھتے ہیں, مگر نعرہ کیا لگائیں, آئے گا بھائی آئے گا, کوئی نہ کوئی تو آئے گا. اس سے آپ ٹینشن فری رہیں گے, سمجھ رہے ہو؟ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ ٹینشنیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں, وہ غم اللہ کی طرف سے آتے ہیں, اس میں اللہ صبر کی توفیق بھی دیتا ہے, لیکن زیادہ تر غم ہم نے اپنے اوپر خود بخود, بولو بھائی, مسلط کیے ہوئے ہیں. بلا وجہ کی ٹینشنیں جسے کہا جاتا, اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ پر ایمان کامل نہیں ہے, اس دنیا کو حقیقت سمجھ رہے ہیں, حالانکہ یہ حقیقت نہیں ہے, یہ مسافر خانہ ہے. میں اپنے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی کے جب ہم بیان سنتے تھے تو ہر بیان میں ایک ہی بات, یہ مسافر خانہ ہے, یہ مسافر خانہ ہے, یہ مسافر خانہ ہے. جو لوگ آتے تھے وہ بور ہو جاتے تھے, یار یہ کیا بات کرتے ہیں, ہر بیان میں ایک ہی بات, گناہ چھوڑو یہ مسافر خانہ ہے, گناہ چھوڑو یہ کیا ہے. تو اہل اللہ کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ لوگ بور ہو رہے ہیں خوش ہو رہے ہیں, کہتے ہیں اصل مقصد ہی ہے, دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے تو سارے مسائل حل ہو جائیں گے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو اسپیکر ہوتے ہیں موٹیویشنل, ان میں ٹیکنیکل, جو مذہب سے دور ہیں ان میں ٹیکنیکل فالٹ کیا ہے, وہ اس دنیا کو کیا سمجھتے ہیں, کامیابی. اگر یہ حقیقت میں کامیابی ہوتی تو یہاں اسٹرگل اور محنت کا نتیجہ لازمی نکلتا. آپ کہہ سکتے ہو کہ ہمیں امید اچھی رکھنی چاہیے, میں نے بتایا کہ امید پہ دنیا قائم ہے, لیکن اگر آپ اچھی امید رکھ لو اور 100% یقین کر لو کہ مجھے اس محنت کا صلہ ملے گا, لازمی ملے گا, کوئی آپ کو تھپکی دے کے چلا گیا کہ بھائی لازمی آپ کو اس محنت کا صلہ ملے گا, تو سوال پیدا ہوتا ہے ملنے کے بعد کیا ہو جائے گا, اے بھائی ملنے کے بعد کیا وہ صلہ آپ کے ساتھ رہے گا؟ ارے آپ نے محنت کی, آپ نے ایک ہدف بنایا کہ میں دنیا کا سب سے بڑا ڈاکٹر بنوں گا. یہ جو ٹائم مینجمنٹ کی ورکشاپ کرواتے ہیں نا, اس میں ایک انگریز کا کال نقل کیا جاتا ہے, اس میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ ایک گورے نے یہ بات کہی ہے کہ فرض کرے کہ آپ ابھی مر رہے ہیں, آپ ابھی کیا ہو رہا ہے آپ کے ساتھ. گورے اپنی قوم کو نا ٹائم کا پابند بنانے کے لیے یہ بات کہتے ہیں, بھائی سوال پیدا ہوا ہے ہم نے ٹائم کی کیوں پابندی کریں, ہم اپنے ٹائم کو بچائیں کیوں, ٹائم کو قیمتی کیوں بنائیں. بھائی ٹائم مینجمنٹ کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے نا کہ ہم اپنے اوقات کو کیا بنا لیں, ضائع ہونے سے بچا لیں ہم. تو سوال پیدا ہوتا ہے کیوں بچائیں, ضائع ہو گیا تو کیا ہو گیا. تو اس کے لیے گوروں نے ایک مثال فرض کی ہے سمجھانے کے لیے کہ آپ فرض کریں آپ مر رہے ہیں, ابھی دنیا سے جا رہے ہیں, آپ لوگ تو زندہ ہیں نا ماشاءاللہ, ہے بھائی, فرض کریں کہ آپ ابھی دنیا سے جا رہے ہیں. اب آپ اپنی ماضی کی طرف پلٹ کے دیکھتے ہیں کہ میں نے 60 سال 70 سال 40 سال کی جو زندگی گزاری, تو گورا یہ کہتا ہے اپنی قوم کو ابھارنے کے لیے, سمجھانے کے لیے کہ آپ فرض کریں کہ آپ مر رہے ہیں اور آپ ماضی میں جھانک کے دیکھ رہے ہیں, تو آپ کیا چاہو گے کہ میں جب مروں تو میرا ضمیر مطمئن ہو کہ با معنی زندگی گزار کے جا رہا ہوں, یا اس وقت یہ چاہتے ہو کہ ضمیر ملامت کرے اور ضمیر کہے کہ تم بے معنی, یعنی میننگ فل لائف ہوتی ہے نا, با معنی زندگی, با مقصد زندگی گزار کے جا رہے ہو یا زندگی ضائع کر کے جا رہے ہو, بے مقصد زندگی گزار کے جا رہے ہو. تو سچ جواب میں کہتے ہیں کہ ہم سب ماضی کو جھانک کے یہی کہیں گے کہ کاش ہم نے با مقصد زندگی, بولو بھائی, گزاری ہوتی تو آج اتنی حسرت سے مر نہ رہے ہوتے. تو یہ چیز آپ کو موٹیویٹ کرتی ہے کہ بھائی موت کا وقت, موت کے وقت آپ کے یہ تاثرات ہوں گے تو ابھی سے سیدھے ہو جاؤ. بھائی میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کہ کیا کہہ رہے ہیں آپ, یہ گوروں کی بات کہہ رہا ہوں میں, گورے اپنی قوم کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ اپنی ایک میننگ فل لائف, کیونکہ ٹائم کو مینج کرنے کی ضرورت اسی کو ہوگی جو میننگ فل لائف گزارنا چاہتا ہے, با مقصد زندگی گزارنا چاہتا ہے. کیا خیال ہے؟ تو اب قوم کہے گی کیوں ہم با مقصد زندگی گزارے؟ تو کہہ رہے بھائی دیکھو مرو گے, ایک دن مرو گے تو نا, وہ تو گورے بھی مانتے ہیں نا مریں گے, تو مرتے وقت تم خوشی خوشی مرو یہ زیادہ بہتر ہے یہ غم کے ساتھ مرو. ارے بابا آپ تو زندہ ہیں بول لیں بھائی, تو آپ کیا بولیں گے؟ سب یہی بولیں گے بھائی ہم چاہتے ہیں خوشی خوشی دنیا سے جائیں, غم کے ساتھ دنیا سے نہ جائیں. اور خوشی کس بات کی؟ تسلی ہو ہم میننگ فل لائف گزار کے جا رہے ہیں, اس بات کی خوشی کے ساتھ روح پرواز کرے گی. کیا خیال ہے؟ اور اگر ٹائم کو مینج نہیں کیا اور میننگ فل لائف نہیں گزاری تو مرتے وقت کیا خیال ہوگا؟ یار با مقصد زندگی نہیں گزاری, ٹائم ویسٹ کیا, تو اب جو ہے وہ افسوس ہو اور مر گئے. تو اس دن کی ٹینشن سے بچنے کے لیے ٹائم مینجمنٹ کی ورکشاپ کریں, گورا کہتا ہے, اور اپنی زندگی کو کیا بنائیں؟ میننگ فل لائف. میں نے جب یہ ٹائم مینجمنٹ کی ورکشاپ کی تو جب یہ گورے کی مثال سامنے آئی تو میں نے کہا جب میں مری رہا ہوں, میرے ذہن میں کشکال پیدا ہوا کہ یار میں مر رہا ہوں, بولوں گا باڑ میں جائے جیسی گزری اب گزر گئی, اب کیا کرنا ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ اب تو گزر گئی, اچھی گزری بری گزری, اب ٹینشن کیوں لوں بھائی میں؟ پہلے کم ٹینشن ہے جو بے معنی زندگی گزار کے جو ٹینشنیں حاصل ہوئی ہیں. اب تو یہی ہے کہ بھائی اب جیسی گزری اب تو کچھ اللہ کرے کوئی خوشی سے روح نکل جائے. دوسری بات یہ کہ جب روح نکل ہی رہی ہے تو غم سے نکلے خوشی سے نکلے, جو اصل جواب ہے. اس وقت تو غم بھی ہوگا تو تسلی ہوگی کہ یہ غم تھوڑی دیر میں, مطلب یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے آپ مطمئن ہو جائیں, یہ ایک مصنوعی طریقہ ہے قوم کو موٹیویٹ کرنے کا. دوسری بات یہ کہ میننگ فل لائف کہتے کسے ہیں ان کی نظر میں؟ کارآمد انسان. کارآمد کسے کہتے ہیں؟ جس نے اچھی زندگی گزاری ہو. اچھی کسی کہتے ہیں, گھوم پھر کے بات یہاں کی, جس نے مزے کی زندگی گزاری ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ اچھی زندگی. تو مزے کی زندگی تو آوارہ گردی میں ہے. کیا خیال ہے؟ سنوکر ڈبو شبو کھیلو. آپ کہہ سکتے ہیں اس سے فیوچر تباہ ہوتا ہے, حال تو بن جاتا ہے نا اس سے. کیا خیال ہے؟ اے بھائی وہ لطیفہ کئی دفعہ سنا چکا ہوں لیکن وہ اس لیے کہ وہ جب تک نہیں سناؤ بات سمجھ میں نہیں آئے گی. وہ ایک جوان آدمی سمندر کے کنارے پڑا ہوا سگریٹ کے کش لے رہا ہے. ایک بوڑھا آدمی وہاں گیا, اس نے کہا یار یہ جوان آدمی با معنی زندگی, بولو بھائی, نہیں گزارے, میننگ فل لائف نہیں گزارے. اس سے موت کے وقت حسرت ہوگی کہ میں نے ساری زندگی کیا کیا ہے. تو اب اس کو میننگ فل لائف پہ لے کر آؤ. انہوں نے بھی ٹائم مینجمنٹ کی ورکشاپ, ٹائم مینجمنٹ کی ورکشاپ لازمی کریں, وہ میں منع نہیں کر رہا, لیکن میں بتا رہا ہوں کہ جب تک مذہب نہیں ہوگا, اسلام نہیں ہے, سب بیکار ہے, بربادی ہے, نہیں ملے گا سکون کچھ بھی کر لو. تو وہ نوجوان پڑا ہوا ہے سمندر کے کنارے اور کش لے رہا ہے سگریٹ کے بڑے مزے سے. ایک بزرگ گئے, انہوں خیال ہوا اس کو ٹائم مینجمنٹ کی ورکشاپ کرواتے ہیں تاکہ یہ میننگ فل لائف گزارے. تو اس نوجوان سے کہا کہ بیٹا تم کچھ یہاں کیوں پڑے ہوئے ہو؟ اس نے کہا پھر کیا کروں اگر یہاں نہ پڑھوں گا, سگریٹ وگریٹ نہ پیوں. بیٹا کچھ پڑھ لو, میٹرک کر لو. اچھا جی پھر کیا ہوگا؟ کہا 10 سال میں میٹرک ہوگا. 10 سال کوئی کم نہیں ہے. نوجوان نے پوچھا پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا پھر انٹر کرنا, 2 سال اس میں لگیں گے. 12 سال ہو گئے جی ٹینشن میں, 12 سال کس میں ہو گئے؟ پھر کیا ہوگا؟ پھر بیٹا بی کام بی ایس سی بی اے کچھ بھی کر لینا. پھر کیا ہوگا؟ ماسٹر کر لینا. 16 سال گئے نا, 16 سال کے بعد حضرت جی پھر کیا ہوگا؟ کہا پھر کوئی پی ایچ ڈی وی ایچ ڈی کر لینا یا کوئی کچھ بھی بن جانا. چلو پی ایچ ڈی ڈاکٹر بن گیا, پھر کیا ہوا؟ بیٹا پھر جاب کرنا. 18 سال گئے, پھر جاب کر کے کیا ہوگا؟ بھائی تنخواہ آئے گی ٹھیک ٹھاک. پھر کیا کروں گا؟ بھائی تنخواہ جب آئے گی تو ایک اچھے خاندان میں اچھی فیملی کی بیوی مل جائے گی آپ کو, کھاتے پیتے ہو گئے تو اچھی سی بیوی لے آنا. फिर क्या होगा का, फिर तुम्हारे बच्चे होंगे, फिर क्या होगा पर घर बनाना, फिर क्या होगा फिर कहना मजे उड़ाना। नौजवान ने पूछा फिर क्या होगा, तो बुजुर्ग ने कहा कि फिर क्या करना बेटा, फिर मजे उड़ाना। उसने कहा अभी क्या कर रहा हूं। उस नौजवान ने कहा कि अभी क्या कर रहा हूं। भाई जिंदगी का मकसद अगर मजे उड़ाना है तो मजे ही तो उड़ा रहा हूं। ये कैश मजे हैं, आप जो बता रहे हैं वो क्या है, उधार है। और उधार अक्सर लोग लेके भाग जाते हैं। हर आदमी मैट्रिक नहीं कर पाता, दिल्ली नहीं लगता स्कूल में बसा औकात। हर आदमी इंटर, हर एक पीएचडी नहीं कर पाता, और हर एक डिग्रियां लेके लोग घूम रहे हैं, जॉब नहीं मिलती। जॉब मिल जाए तो बीवी नहीं मिलती ढंग की। चंद दिन पहले किसी ने बताया कि वो उनके एक दोस्त थे, वो पढ़े लिखे ठीक ठाक एजुकेशन में आगे बढ़े, कह रहे हम काहिल थे, पढ़ते ही नहीं थे। जिन्होंने इतनी मेहनत की, होते होते शादी के बाद बेगम ऐसी मिली कि आधा सर उनका गंजा हो गया है, थोड़े से बाल मैंने खुद चेक किए उनके, थोड़े से रह गए, चित्रौल लगा रही है बेगम। जिंदगी का सुकून क्या हो गया उनका, बोलो भाई, बर्बाद हो गया। तो वो बेरोजगार कह रहे यार मैं ज्यादा मजे में हूं। ठीक है ना, इन्होंने इतना कमा के भी टेंशन के अलावा कुछ नहीं मिला। ऐसे हमने बहुत देखे हैं। तो उसने कहा बाबा जी आप जो मुझे मजे उड़ाने का तरीका बता रहे हो उसमें बड़े मसाइल हैं। अरे को जॉब मिलती नहीं है, जॉब मिल जाए तो जरूरी बीवी अच्छी मिले, बीवी मिले तो जरूरी की औलाद भी हो जाए, औलाद तो जरूरी की वो औलाद अच्छी मिले, वही औलाद सरगंजा करना शुरू कर देती है। इसका ये मतलब हरगिज नहीं है आप मेहनत ना करें। मैं असल बताना चाह रहा हूं कि ये तमाम बातें मीनिंगफुल लाइफ और ये सब इनका ये हासिल है कि मजे की जिंदगी हो, अय्याशी की जिंदगी हो। इस्लाम इसको कामयाबी नहीं कहता। सफर की अय्याशी भी कोई अय्याशी है। और अजीब बात यह है कि आप इस दुनिया को अगर मंजिल बनाओगे तो झूठी चीज को जब मंजिल बनाओगे जो मंजिल नहीं है, आप खुद कंफ्यूज रहोगे सारी जिंदगी। इसकी वजह से आपको मजे उड़ाने के बावजूद जो बेसुकूनी होगी, वो बेसुकूनी दुनिया में कोई मोटिवेटर आपकी दूर नहीं कर सकता। इसलिए कि सफर बहरहाल सफर है, आपको यह एहसास रहेगा कि मरने वाला हूं, मरने वाला हूं, बूढ़ा होने वाला हूं, सब खत्म होने वाला है, बाल गिर रहे हैं, सफेद हो रहे हैं, दांत गिर रहे हैं, कमर झुक रही है, चेहरे पे झुरियां पड़ रही हैं। ये सब अलामतें हैं इस बात की कि जिंदगी की बहारें अब आपको खुदा हाफिज कह रही हैं कि हम जा रहे हैं, बस अब ये जिंदगी किसी और के मुकद्दर में अगली नस्ल को मिलेगी। तिलका उम्मतुन कद खलत लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम। अल्लाह फरमाते हैं एक उम्मत है जो गुजर जाती है, अपने अमाल को लेके कब्रों में चली जाती है, जो अमाल किए चले गए और खत्म। अब नई नस्ल पैदा करूंगा और उनको देखूंगा कि वो कैसा अमल करते हैं मुझे राजी करने के लिए और मुझे खुश करने के लिए। ये है वो नजरिया जो इस्लाम हमें बताता है और इस्लाम हमें, बोलो भाई, सिखाता है। फना होने वाली है। सबसे ज्यादा अपनी बॉडी पे मेहनत फंकार लोग करते हैं फिटनेस के लिए, करोड़ों रुपए अपनी बॉडी पे खर्च करते हैं ये लोग, करोड़ों रुपए, जिसका हम और आप तसव्वुर नहीं कर सकते। जिस स्किन के लिए इतनी मेहनत की, उसी अदाकार को स्किन का कैंसर हो जाता है। जिस फिटनेस के लिए इतनी मेहनत की, वही फिटनेस आहिस्ता आहिस्ता साथ छोड़ना। अभी कुछ दिन पहले एक नौजवान मिला, कह रहे ये जो बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकार आए हैं इन पे मेरा दिल बहुत ज्यादा आता है, कहीं भी व्हाट्सएप पे तस्वीर आ जाए तो बावला हो जाता हूं मैं। क्या हो जाता हूं? अब्बा अम्मा की मोहब्बत में कभी भी बावला, हमेशा एतदाल से मोहब्बत की अब्बू से। अब्बा से जब भी मोहब्बत की, सोच समझ के की है कि जरूरत से थोड़ी सी भी ज्यादा ना हो जाए। जितनी अब्बा की जेब से पैसे निकालने के लिए जरूरी है, बस उतनी मोहब्बत होगी अब्बा से। क्या ख्याल है भाई? अगर अब्बा पैसे नहीं दे रहे तो क्या करना है, जैसे हिंदुओं का भगवान है ना, अगर वो हाजत पूरी नहीं कर रहा तो वही उठा के भगवान के चल भाई निकले यहां से। अब्बा का भी मामला क्या हो गया है, इस तरह मियां अगर बेगम को पैसे देता रहे तो बेगम साहिबा सलूट करती है, जहां पैसे आना बंद हुए बेरोजगार हो गया मामला क्या हुआ, गड़बड़। और बेगम साहिबा का भी जब तक हुस्न जमाल है, मियां साहब को अच्छी लग रही है, थोड़ी सी उम्र ज्यादा हुई तो ऑफिस में जो दाएं बाएं परियां बैठती हैं उनसे दिल बहला, अब तो बल्कि उल्टा ही हो रहा है, बेगम अच्छी भली खूबसूरत है फिर भी लड़कियों से दिल बहला रहा है। वो तो पुराना जमाने में बेवफा लोग थे कि बेगम बूढ़ी हो गई तो इधर उधर आंख मटक के शुरू कर दिए, अब इतना इंसान बेशरम बन गया है कि अच्छी भली खूबसूरत बीवी के होते हुए भी वो नजर कहां डालता है, गंदगी में। तो मोहब्बत जज्बाती नहीं होती, ना अब्बा से ना अम्मा से ना बेगम से ना बच्चों से। खूबसूरत अदाकाराओं से क्या हो रही है, एकदम पागल हो गया, बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। तो मैंने उससे एक बात कही, मैंने कहा कि आप जो अदाकारों पे वो तो देख रहे हैं ना ये चीजें, मैंने कहा 1975 की किसी मिस को लिया करो जो क्या कहते हैं यार मिस इंडिया बनी थी, जो जीती थी ना मुकाबला हुसन, और देखो 2018 में वो कैसी लग रही है। नहीं यार ये बात मेरा ख्याल, जो 1975 में थी अगर वो जिंदा है तो देखो अब वो 2018 में। तो मैंने कहा 1975 में लोग उस पे आशिक थे, अब उन आशिकों से कहो कि अब इससे इश्क करके दिखाओ, बोलेंगे अल्लाह की पना बुढ़िया यहां से चली जा। फिल्म इंडस्ट्री वाले भी पतली गली से निकाल देते हैं, बोले अब आप हीरोइन नहीं बन सकती, कुछ वक्त तक दादी बनाएंगे, उसके बाद आप दादी बनने के काबिल भी फिल्मों में हीरो की दादी बन सकती हो, वो भी 2000 में। 2018 में दादी बनने के काबिल भी हुए, दादी के लिए भी कुछ आसाब का बहाल होना। अब आप बात करती हैं तो मुंह से क्या गिर जाती है, बत्ती सी नीचे गिर जाती है। आपको एक डायलॉग दो तो 6 महीने तो वो डायलॉग याद करवाने में लगते हैं, वो स्प्रिट कहते हैं, क्या कहते हैं उस स्क्रिप्ट, स्प्रिट कह रहा हूं सॉरी, वो याद करवाने में 6 महीने लग जाते हैं। ये है जिंदगी। और फिर जिन बॉलीवुड की हसीन अदाकाराओं पर मैंने कहा आप आशिक हो रहे हैं, उनकी तो चिताओं को जलाया जाएगा, सोच लिया करो जिस बुत पे हम मर रहे हैं थोड़े दिन में इसकी चिता को आग लगने वाली है। हिंदू तो और इबरत का, मुसलमान तो फिर भी गुसल दे के इज्जत के साथ किबला रुख करके दफना के चले जाते हैं, बाद में पता नहीं क्या होता है, अल्लाह बाज दफा मैयत का जिस्म सलामत भी रख लेते हैं, ऐसा भी बहुत हुआ है। लेकिन हिंदुओं के पास तो बॉडी को सलामत रखने का ऑप्शन ही, बोलो भाई, खत्म। चिताओं को क्या लगाई जाती है, आग। तो मोहब्बत हो तो उस चिता को राख बना के सुरमा लगा लिया करो, ठीक है ना, फना खत्म, सब हुस्न जमाल वो डिस्टेंपर जो था ना वो क्या हो गया, बोलो भाई, खत्म। तो इसलिए अल्लाह ताला को ये वाली मोहब्बत पसंद नहीं है। हां एक हद तक अल्लाह ने इंसान के दिल में ये रगबत रखी है ताकि वो निकाह कर सके, बस इस जरूरत की हद तक रखी है, इससे ज्यादा खूबसूरत चेहरों पे मरना। एक शायर ने बड़ा अच्छा शेर कहा है, अरे ये क्या जुल्म कर रहा है कि दम हसीनों का भर रहा है, जो मरने वालों पे मर रहा है बुलंद ज़ौक़े नजर नहीं है। मरने वाली चीजों पे मर रहा है तो तेरा ज़ौक़े नजर बुलंद नहीं है, बहुत छोटी सोच है तेरी। जो खुद मरने वाला हो उस पर कौन मरता है भाई। लोगों ने, आशिकों ने माशूकों के लिए खुदकुशियां कर ली, तो भाई खुदकुशी करके वो माशूका भी थोड़े दिनों में क्या हो जाती है, मर जाती है, वो भी कब्र में पड़ी हुई है, सड़ गई लाश है, इसके लिए इस गंदगी के लिए तू खंभे से लटका था। तो खैर मैं बात को समेट के खत्म करता हूं, क्या बात चल रही थी भाई वो पॉइंट। हाँ ये तो असल बात मैंने शुरू की थी ना, इधर कहां से आ जा मैं। खैर मैं ये अर्ज कर रहा था कि देखो भाई, दुनिया में अल्लाह ने जो असल कामयाबी बताई है वो क्या है? आखिरत। अगर आखिरत को असल वतन बनाओगे फिर मौत के वक्त खुशी भी होगी और हकीकी हसरत भी होगी। फिर मौत के वक्त सोचोगे बामाना जिंदगी गुजारी है तो फ्यूचर को देख के खुश होगे कि अब इंशाल्लाह फरौहूं व रैहानूं व जन्नतु नईम, अब अल्लाह ने इंशाल्लाह आखिरत का मामला कैसा करना है, अच्छा करना है। क्योंकि इंसान माजी को देख के खुश नहीं होता, वो माजी जिसका फ्यूचर से लिंक हो उस माजी को देख के खुश होता है जिसका फ्यूचर पे असर पड़ रहा हो। ये जो गोरे कहते हैं ना कि हम मौत के वक्त देखेंगे अच्छी जिंदगी गुजरी तो सुकून से, ना 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 ना, आपको पता है जब मैं खत्म हो रहा हूं तो क्या सुकून मिलेगा भाई? सुकून मुसलमान को मिलता है मरते वक्त, जब उसे यह एहसास होता है कि अच्छी जिंदगी गुजार के जा रहा हूं, लिहाजा आइंदा ठिकाना कैसा होगा, अच्छा होगा, आइंदा को देख के खुश होगा वो। चाहे मुझे दुनिया मिली नहीं मिली लेकिन मैंने अपनी जिम्मेदारियां पूरी की हैं, टाइम को समंदर के किनारे सिगरेट पी के जाया नहीं किया। समझ में आ रही है बात? और अगर बामाना जिंदगी नहीं गुजारी होगी तो फ्यूचर को देख के गमजदा होगा कि अब आइंदा आने वाला मामला मेरे साथ ठीक नहीं होगा, क्योंकि मैंने मीनिंगफुल लाइफ नहीं गुजारी, वक्त को समंदर के किनारे सिगरेट पी के सिगरेट के कश ले लेके जाया किया है, लिहाजा मेरा फ्यूचर मरने के बाद की जिंदगी अच्छी नहीं है। तो मौत के बाद की जिंदगी का तसव्वुर अगर निकाल दोगे तो ये जिंदगी बेढंगी हो जाएगी। इसमें आदमी अपने आप को धोखे देता रहेगा और खुश रखने की बतकल्लुफ कोशिश करेगा मगर खुश रह नहीं पाएगा। समझ में आ रही है भाई बात? हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु सारी जिंदगी अल्लाह से डरते रहे हैं, इतना खौफ कि अल्लाह के खौफ से रोते रोते आंखों पे आंसुओं के निशान पड़ गए थे चेहरे पे, हालांकि कोई गुनाह नहीं था, कोई बुराई नहीं थी, डर खौफ ताकि बामाना जिंदगी गुजारें। लेकिन जब मौत का वक्त आया तो सहाबा से कहा कि मुझे उम्मीद की बातें करो मेरे सामने, इसलिए कि मैं अल्लाह से जो डरता था इसलिए ताकि अमल अच्छा हो जाए। अब अमल का दरवाजा बंद, अब डरने का फायदा नहीं है। ये इस्लाम की तालीमात है कि मरते हुए आदमी को उम्मीद दिलाओ, भाई बामाना या बेमाना छोड़ो, अब उसको अब क्या करना है, जो कोताहियां हो गई तौबा करो और अल्लाह से अच्छी रहमत की उम्मीद लगाओ। तो मुसलमान मरता भी अच्छा है, मरता भी अच्छा है, इसलिए कि अब उसको शरीयत क्या कहती है, भाई अमल का दरवाजा तो बंद, अब डरने का फायदा नहीं है। तभी हदीस में आता है कि मरते हुए आदमी को उम्मीद दिलाओ, उससे खौफ की बातें मत करो। हजरत उमर की जब शहादत का वक्त आया, मौत का वक्त आया, तो सहाबा से कहा कि क्या करो मेरे सामने उम्मीद, मेरे अच्छे अमाल मेरे सामने लाओ। जब हम आम हालात में होते हैं तो अपनी अच्छाइयों की तरफ नजर रखने का हुक्म नहीं है, अपनी अच्छाइयों को ना देखो बुराइयों को देखो, अच्छाइयों को सिर्फ इतना ताकि उससे अगर बिल्कुल ही नाउम्मीदी हो रही है तो फिर अच्छाई देखे। असल हुक्म क्या है? अपना मुहासबा। सारी जिंदगी हजरत उमर अपनी बुराइयों को तो थी नहीं उनकी नजर में, जिसको वो बुराई समझते थे वो देखते रहे। मौत के वक्त सहाबा से कह रहे हैं कि मुझसे उम्मीद की बातें करो, जो मेरे कोई अच्छा अमल हो तो वो सामने लाओ। सहाबी ने फरमाया कि आपने जब इस्लाम कमजोर था, अल्लाह ने आपके जरिए इस्लाम को, बोलो भाई, ताकत दी, ये आपकी नेकी है। बहुत हजरत उमर सुन रहे हैं, मना नहीं कर रहे कि नहीं चुप खामोश, मेरी तारीफें क्यों कर रहे हो, बोलने दिया, हां बोलो, ताकि मुझे अल्लाह की रहमत से, बोलो भाई, उम्मीदें हों, क्योंकि अब अमल खत्म, अब अगर गम के साथ रूह निकलेगी तो क्या फायदा भाई, अब तो अच्छी बातें करो। फिर बताया कि आपने इस्लाम को ऐसे ताकत दी, आपने मुसलमानों की खिलाफत का हक अदा कर दिया, आदल के साथ हुकूमत की, इतनी खूबियां बयान की कि आप जंगों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लड़े हैं, सारी खूबियां बयान की। इसके बाद हजरत उमर क्या फरमाते हैं कि अगर इन नेकियों के बदले में अल्लाह सिर्फ मुझे जहन्नम की आग से बचा ले तो मुझे मंजूर है। یعنی میں ہی نہیں سمجھتا کہ میری نیکیاں مجھے جنت میں پہنچا دیں گی، اتنا بھی ہو جائے کہ اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے. وہ طبعی طور پر خوف کا غلبہ تھا، طبعی طور پر جو وہ قابو نہیں رکھ پا رہے تھے. تو اسلام نے کیا بتایا ہے کہ جب تک موت نہیں ہے ڈر، خوف کو غالب رکھو، ڈر کو، اپنی برائیوں کو دیکھو، اور جب موت کا وقت آئے تو پھر امید کو، بولو بھائی، غالب رکھو. کیونکہ اب عمل ختم، اب ڈر کے کرنا کیا ہے، اب رحمت کی باتیں کرو، اچھے اعمال کو سوچو اس وقت، اور اللہ سے استغفار بھی کرتا رہے انسان. تو خلاصہ یہ نکلا. پھر دوسرا جو ٹاپک تھا وہ اگلے جمعے انشاءاللہ لے کے چلوں گا کہ جو غیر مسلم جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں، وہ گاڈ کو گاڈ یا بھگوان کو بھگوان اس لیے مانتے ہیں کہ بھگوان ان کے دنیا کے کام بناتا ہے، جبکہ ہم اللہ کو اللہ اس لیے مانتے ہیں کہ وہ دنیا کے کام بنا سکتا ہے، طاقت اسی کے ہاتھ میں ہے، بنائے یا نہ بنائے یہ اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے. لہذا غیر مسلم اگر گاڈ ان کے کام کرے تو مانیں گے گاڈ کو، اگر نہیں کرے تو اسی گاڈ کو برا بلا کہنا شروع کر دیتے ہیں. ایک ایتھیس میرے پاس آیا، میں نے کہا کہ تم کیوں اللہ کے منکر ہو؟ کہنے لگا میری ماں بچپن میں مر گئی تھی، میں پریشان ہو گیا تو اللہ نے میری ماں کو کیوں مارا، اللہ نے میری ماں کو کیوں مانا، اس لیے مجھے اب میں اللہ ہی کا انکار کر دیا ہے. تو چونکہ وہ کہتے ہیں کہ جو ہم چاہ رہے ہیں اللہ وہ کرے، پھر ہم اللہ کو مانیں گے، ورنہ ہم اللہ کو نہیں مانیں گے. وہ جو ہوٹل پہ، بینکاک کے ہوٹل پہ بلی بیٹھی ہوئی ہے پبلک کو بلانے کے لیے، اگر وہ نہ بلائے تو وہ بلی کو اٹھا کے کہاں پھینک دیں گے؟ وہ جو بھگوان ہے نا بلی، سمندر میں پھینک دیں گے اس. ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، مگر کرتا وہ ہے جو چاہتا ہے، جس کا ارادہ کرتا ہے. وہ ہمارے کام بنا دے تو بھی اللہ ہے، نہیں بنائے تو بھی اللہ ہے. سوال پیدا ہوتا ہے جب وہ ہمارے کام نہیں بنا رہا تو اللہ تو ہے، مگر ہم پھر اس سے محبت کیوں کریں؟ بھائی جو ہمیں نقصان پہنچا رہا ہے تو محبت کیوں کریں؟ محبت اس لیے کریں کہ ہمیں پتا ہے کہ وہ جو نقصان پہنچا رہا ہے وہ اس دنیا کا نقصان ہے، اس دنیا کا نقصان کے بعد وہ ہمارے فیوچر کو بنا رہا ہے، کیونکہ اس نے بار بار اعلان کیا ہے صبر کرو گے تو کیا کروں گا؟ نوازوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض اہل جنت جب جنت میں جائیں گے تو اپنی نیکیوں کے جو نتیجہ دیکھیں گے، ثمرات دیکھیں گے، تو اتنا اجر دیکھیں گے وہ کہیں گے اے اللہ ہم نے تو یہ نیکیاں کی ہی نہیں ہیں، ہمارے ترازو میں اتنا اجر کیسے؟ اللہ کہیں گے فلاں موقع پر تجھے تکلیف پہنچی تھی، تو نے صبر کیا، یہ اس صبر کی نیکی. فلاں موقع پر فلاں تکلیف پہنچی، تو نے صبر کیا، یہ اس کی نیکی. فلاں موقع پر تیری اولاد کے ساتھ ایسا ہوا، صبر کیا، یہ اس کی نیکی. فلاں موقع پر یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا. انسان کے تصور میں ہی نہیں ہوگا کہ اتنے غم جو دنیا میں مجھے ملے، یہ سارے میزان کے ترازو میں نیکیاں بھر کے جمع ہو رہے تھے. تو وہ کہے گا کہ کاش میں نے زندگی میں خوشی نہ دیکھی ہوتی اور میری ساری زندگی ٹینشنوں میں ہی گزری ہوتی، تو آج میں کتنا زیادہ ترقی کر جاتا. یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں میں خودکشی کا ریشو کم ہے اور غیر مسلموں میں خودکشی کا ریشو زیادہ ہے. جو مسلمان خاص طور پر دین کے قریب ہوگا وہ غم میں یہ سوچ کے صبر کر لے گا کہ اس غم کا بدلہ مجھے آخرت میں ملنے والا ہے. اللہ نے پیغمبروں کو غم دے کے نوازا ہے. یعقوب علیہ السلام کا قرآن میں جو اتنا اہتمام سے تذکرہ آیا، اس لیے آیا کہ بچپن میں اولاد بچھڑ گئی تھی، اس غم پہ انہوں نے صبر کیا. اور یوسف علیہ السلام جو اتنے بڑے پیغمبر بنے، اس لیے کہ بچپن میں باپ سے بچھڑ گئے تھے اور جیل کی زندگی میں جوانی کا بہت بڑا حصہ گزار دیا، مگر صبر کیا. اس صبر کی برکت کیا ہے کہ اللہ نے پوری سورہ یوسف یوسف علیہ السلام کے نام پہ نازل کر دی. تو مسلمان غم میں نا امید نہیں ہوتا، اور یہ بھی امید ہوتی ہے کہ اللہ اس غم کو دنیا میں بھی دور کر سکتا ہے. غیر مسلم دیکھے گا اسباب کے تانے بانے ملائے گا، وہ کہے گا اسباب کی دنیا میں غم دور ہونے کی امید نہیں ہے، لہذا مایوس. مسلمان جانتا ہے کہ اللہ غم دور کرنے کی طاقت رکھتا ہے، تمام اسباب کے ناکام ہوتے ہوئے بھی وہ مجھے کامیابی دے سکتا ہے. تو بھائی سمجھ میں آ گیا ہم اللہ کو اللہ کس وجہ سے مانتے ہیں؟ وہ ہماری حاجت پوری کرے یا نہ کرے، دونوں صورتوں میں وہ کیا ہے؟ اللہ ہے. اور دونوں صورتوں میں اسے صرف اللہ نہیں ماننا، خدا نہیں ماننا، ساتھ ساتھ اس سے محبت بھی کرنی ہے، کیونکہ وہ ہمارا خیر خواہ ہے. اور وہ امتحان لیتا ہے کہ تم مجھے اپنا خیر خواہ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے، لہذا وہ نقصان بھی پہنچاتا ہے. نقصان پہنچا کے دیکھتا ہے کہ اب ہے ایمان، کیونکہ جب تک دودھ جلیبی ملتی رہے گی تو مجنوں لیلہ پہ عاشق رہے گا. کیا خیال ہے بھائی؟ جب تک دودھ جلیبیاں ملتی رہیں گی تو وہ تو بیوی بھی شوہر پہ عاشق رہتی ہے، شوہر بھی بیوی پہ عاشق رہتا ہے جب تک مفاد ہوں. تو اللہ کو کون اللہ مانتا ہے وہ تو پتہ ہی اس وقت چلتا ہے جب آپ کی مرضی کے خلاف اللہ کے فیصلے شروع ہو جائیں. لیکن دعا بہرحال یہی کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں صبر والی نہیں بلکہ شکر والی زندگی دے اور ہماری جائز حاجات کو پورا کرے، کیونکہ ہم بندے ہیں، ہم اللہ سے مقابلہ بازی اور امتحان نہیں چاہتے، ہم اللہ سے کیا چاہتے ہیں؟ عافیت چاہتے ہیں. تو بندگی کا تقاضا یہی ہے کہ اللہ ہمیں غم نہ دے، ہمیں آزمائش میں نہ ڈال. ہم بندے ہیں، ہم عافیت والی زندگی تجھ سے چاہتے ہیں، پھر بھی اگر دعاؤں کے باوجود غم آ جائے تو اسے اللہ کے لیے برداشت کرنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.
اللهم صل على سيدنا محمد، يا رب صل وسلم دائما أبدا على